خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرا، خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرا، فقه شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف، رسالہ ضیاء درود السلام، پیج نمبر 5، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نمبر 17، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نویت سنت الاعتکاف.
میرا نام محمد اشرف اتاری ہے اور میں امریکہ کے اسٹیٹ کیلیفورنیا کی مکی کابینہ کی ڈویژن فیضان صدیق اکبر سے عرض کر رہا ہوں. ہم فیضان سنت سے درس سنتے آ رہے ہیں. اس میں ایک طرف کنفیوژن ہے کہ ایک جگہ ہم یہ سنتے ہیں کہ اگر روزہ دار غلطی سے پیٹ بھر کر کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر بارش کا پانی منہ میں چلا جائے، حلق سے اتر جائے، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اس میں کیا حکمت ہے؟ اگر آپ براہ کرم شرعی رہنمائی فرما دیجئے.
غلطی سے کھانا اور ہے، اور یاد ہونے کی صورت میں حلق سے نیچے اترنا یہ اور ہے. تو جب بارش آئی اور ہوش و حواس قائم ہے، نیند میں بھی اگر کھایا پیا تو روزہ ٹوٹتا ہے، تو اگر بارش کا پانی آیا اور منہ میں چلا گیا، روزہ بھی یاد ہے، تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا.
جی، اصل تو یہی تھا کہ روزہ جو نام ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مخصوص وقت، یعنی طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے وغیرہ سے رکا رہے گا. تو بھول سے بھی اگر وہ کھا لے تو بھی اس صورت میں اصل اعتبار سے تو روزہ ٹوٹ ہی جانا چاہیے تھا، کیونکہ اس نے کھا پی لیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے، کیونکہ روزے کا جو معنی تھا وہ تو ختم ہو گیا. لیکن یہاں پر شارع علیہ السلام یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلایا پلایا ہے، تو چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا استثناء فرما دیا ہے تو اس وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. باقی دوسرا میرے لیے سنت نے فرق دونوں کا بیان فرما دیا کہ بھول اور چیز ہے اور غلطی، بھولنا اور چیز ہے اور غلطی سے چلے جانا یہ اور چیز ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بذریع ابی وین ہمارے ساتھ پاک سہروردی کابینہ فیضان مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف، اور پاک ترمذی کابینہ مدرسۃ المدینہ جی ٹی روڈ گجران والا پنجاب، جبکہ بدریے انٹرنیٹ سردار آباد کی خصوصی شرکتیں ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی آیا نو، خوش آمدید.
میرا نام محمد حسان رضا اتاری ہے، میں سردار آباد سے بول رہا ہوں. پیارے بابا جان، کھیت تو بہت سارے ہوتے ہیں، سبزیوں کے الگ تو پھلوں کے الگ، لیکن یہ کھیت تو کپاس کا ہے، اور کپاس سے کپڑا بھی بنتا ہے، اور کپڑا ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا دیکھنے کے لیے کپڑے بھی اچھے پہنے جاتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ اچھے کپڑے کیسے کسے ہیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کپڑے پسند فرماتے تھے. پیارے باپا جان دعا کر دے میں حافظ قرآن بن جوں.
ماشاءاللہ. سبزیوں کا کھیت ہوتا ہے, پھلوں کا کھیت نہیں کہتے, پھلوں کا باغ کہلاتا ہے. تو کپڑے وہی اچھے جو ہمارے اچھے اچھے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اچھے لگے, جو سنت سے نہ ٹکرائے وہ اچھے. باقی اب دنیاوی نظروں میں تو ایک سے ایک لباس بن رہے ہیں, لاکھوں لاکھ روپے کے جوڑے بنتے ہیں, اگر وہ سنت سے ٹکراتے ہیں تو اچھے نہیں ہیں. سنت کے مطابق لباس پہننا چاہیے, ستر ڈھک جائے یہ تو فرض ہے, اور باقی ایسا لباس ہو کہ جو سنت سے نہ ٹکرائے. یعنی جیسے کہ مہذب حضرات جو لباس پہنتے ہیں اور وہ شریعت کے خلاف نہیں ہوتا, سنت کے خلاف نہیں ہوتا, اگرچہ وہ سنت سے ثابت بھی نہیں ہوتا, تو اس کو بھی سنت سے ٹکرانا نہیں کہیں گے. جو خلاف سنت ہو, جس سے سنت مٹ رہی ہو, تو وہ خلاف سنت کہلائیں گے. ورنہ تو بہت سارے لباس ہیں, بلکہ پہلے تو ہاتھ سے سلائی ہوتی تھی, اب تو مشین سے سلائی ہوتی ہے, تو یہ بھی کیا ہم کہیں گے سنت سے ٹکرا گئے. پہلے گھنڈی لگتی تھی بٹن کی جگہ دھاگوں کی, اب پلاسٹک کے بٹن, اسٹیل کے بٹن, تو ان کو بھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سنت سے ٹکرا گئے. ورنہ تو اس طرح کا تو کپڑا ہی نہیں ملتا, وہ جو انداز تھا کپڑے کی بنائی کا, اور اب جو کپڑے کی مطلب یعنی کہ جس طرح پروڈکشن ہوتا ہے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. پہلے رنگوں کے شیڈ اس طرح نہیں ہوتے ہوں گے جیسے اب ہیں. تو یہ مطلب جو بھی شریعت جن لباس کو قبول رکھتی ہے وہ جائز ہوتے ہیں, اور سنت مٹانے والا نہیں کہیں گے. اب سنت کے مطابق مرد کے لیے بہتر یہ کہ بہار شریعت میں یہ لکھا ہے کہ سنت یہ کہ آستین ایک بالشت چوڑی ہو, کرتے کا کرتا جو ہے آدھی پنڈلی تک ہو, ٹخنا گھٹنا تو سب جانتے ہیں, ٹخنا شاید سب نہیں جانتے, پاؤں کا جو پجا زمین پر ہم رکھتے ہیں نا, اس پنجے کے اوپر دیکھیں گے تو ابھرا ہوا ہڈی ہوتی ابری ہوئی, تو اس کو ٹخنا بولتے ہیں. تو ٹخنا اور گھٹنا اس کے درمیان کی جو نلی ہے وہ کہلاتی ہے پنڈلی, تو آدھی پنڈلی تک سنت ہے. آپ جھک کر دیکھیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی, آپ یوں سیدھے کھڑے رہیں گے دوسرا دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ آدھی پنڈلی تک ہے یا نہیں, وہ تو آپ خود سیریس ہوں گے سلوانے کے وقت تو ہی مطلب آدھی پنڈلی تک, اچانک نہیں بنے گا آدھی پنڈلی تک, بنوانا پڑتا ہے. عام رواج اس کا نہیں ہے, لیکن بہرحال اس کو سنت لکھا ہے. ہمارے یہاں مدنی ماحول میں ایک تعداد ہے جو یہ کوشش کرتی ہے کہ آدھی پنڈلی تک ان کے کرتے کی لمبائی ہو. دونوں طرف چاک کھلے ہوں, یعنی کہ اس کو پتہ نہیں انگلش میں کیا بولیں گے, دونوں طرف کٹنگ ہو. ایک تو گول کرتا ہوتا ہے لمبا, اس میں سائڈوں پہ کٹنگ نہیں ہوتی, اور یہ جو ہمارے یہاں جس کو مدنی سوٹ بولتے ہیں ان کے سائڈوں پہ کٹنگ ہوتی ہے. پھر کپڑا یہ کہ ایسا چست نہ ہو کہ جس میں نماز پڑھنا سجدہ کرنا ہی دشوار ہو جائے, بلکہ ایسا ڈھیلا ڈھالا ہو واجبی سا کہ جو بے ڈھنگا بھی نہ لگے اور نماز میں رکاوٹ بھی نہ بنے. جیسے کلی والا کرتا بھی اس میں آ گیا, کلی والا ہی ضروری نہیں ہے, ایسا ہو کہ نماز میں کسی قسم کا خشوع میں وہ رکاوٹ نہ بنے, خشوع اور خضوع میں اطمینان سے بندہ نماز پڑھ سکے. پھر گرمی سردی کے حساب سے بھی دیکھ لیں, اب گرمی میں موٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھے گا تو خشوع میں رکاوٹ بنے گا, گرمی ہوگی. سردی میں بالکل باریک سا کپڑا پہن کر نماز پڑھے گا سردی لگے گی تو یہ خوشبو میں رکاوٹ بنے گا. تو لباس وہ ہو جو سردی گرمی سے بھی ہم کو بچائے, موسم میں جو بھی مطلب ہے اس کے تعلق سے ہمارے لیے وہ فٹ ہو, ایسا لباس پہننا چاہیے. اس میں سنتیں بھی کہیں آ گئیں, کہیں آداب بھی آ گئے, کہیں موجودہ تہذیب بھی آ گئی, سب مل کر میں نے ایک مدنی گلدستہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت کے فیس بک پیج پر سوال یہ آیا ہے کہ اگر کوئی حالت احرام میں ہو اور اس پر غسل فرض ہو جائے تو غسل کرنے سے اس کے بال ٹوٹے تو کیا دم واجب ہوگا؟
تین بال ٹوٹے تو ایک مٹھی, گیہوں یا فی بال ایک کھجور, یہ صدقہ کیا جائے گا, رائے خدا میں دیا جائے گا, اس کو فقیر مسکین کو دینا ضروری ہے اور دنیا میں کہیں بھی دے سکتا ہے, حرم کے فقیروں کو دینا افضل. دم نہیں ہے اس پر, دم کی اور صورتیں.
تین بال سے جب زیادہ ٹوٹ جائیں گے, جب تک چوتھا ہی بال نہ ہو جائے کسی حصے کے سر, تو پھر کیا حکم ہوگا؟
تین سے اوپر بال ہوں تو
جی
صدقہ فطر کی رقم دے دیں یا اتنے گندم دے دیں. اور صدقہ فطر آج کل ہمارے یہاں تو 100 روپے رمضان شریف عید الفطر کا جو فطرانہ جس کو بولتے ہیں, وہ گیہوں کا 100 روپے, جو شریف کا 250 روپے اور کھجور اور کشمش 1600 روپے ایک فطرہ دینا چاہیے, دل کھول کے دینا چاہیے, 1600 روپے والا دینا چاہیے جس کو حیثیت ہو. تو یہ تو یہاں کے پاکستان کا حساب ہے, اب حرم میں دیں گے تو وہاں کا حساب دینا ہوگا, یہاں پر دیں گے تو یہاں کا حساب دینا ہوگا. صلو علی نبی
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ایک اور سوال آپ سے اسلام آباد سے ہے, ملک اشر علی کر کے نام ہے, کہتے ہیں کہ سحری کا وقت ختم ہونے میں 15 منٹ ابھی رہتے ہیں, روزہ بند تو کر لیا ہے لیکن پھر یاد آیا کہ دوائی نہیں لی تھی, تو کیا اب ہم روزہ بند کر لینے کے بعد کہ جبکہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے کیا ہم دوائی لے سکتے ہیں؟
جب تک صبح صادق نہیں ہو جاتی آپ 100 مرتبہ روزہ بند کریں, وہ کھلا ہی رہتا ہے, کھا پی سکتے ہیں. صبح صادق ہو گئی چاہے روزہ بند کرنے کی نیت نہ بھی کریں, آپ روزہ بند ہو چکا تو دوا لینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. صلو علی نبی
صلی اللہ تعالی علی محمد. چاہیے, انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ کیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے کان میں اذان دی جاتی ہے, یہ ضروری ہے, اس کے کیا فوائد ہیں, اس کی کیا فضیلت؟
بچے کے کان میں اذان دینا سنت ہے, سب سے پہلے اللہ کا نام اس کے کان میں جائے تو یہ نیک فعل ہے اور فوائد. مرگی سے اس کی حفاظت ہوگی, مرگی ایپیلپسی یعنی مرگی سے بچے کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ. رمضان کی شان, حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ممبر کے قریب آ جاؤ, چنانچہ ہم وہاں حاضر ہو گئے. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سینے پر قدم رکھا, پہلے سینا یعنی کہ اس کو اسٹیپ یا ٹپا غالبا بولتے, سینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین, اور جب دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین, جب تیسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منبر منور سے نزول فرمایا یعنی نیچے تشریف لے آئے, تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج ہم نے آپ سے وہ بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہ سنی تھی. ارشاد فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے حاضر ہوئے اور کہا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر اس کی مغفرت نہ ہوئی وہ رحمت سے محروم ہو, تو میں نے آمین کہا. جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا جس کے سامنے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ درود پاک نہ پڑے وہ رحمت سے محروم ہو. تو میں نے آمین کہا. پھر جب میں نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا جس کے پاس اس کے والدین یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچا اور انہوں نے اسے جنت میں داخل نہ کرایا تو وہ رحمت سے محروم ہے. تو میں نے کہا آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ مظفر حسین ہیں کلکتہ سے, فیس بک پیج پر انہوں نے سوال کیا ہے کہ پیر کیا محرم ہے یا نامحرم, استاد کیا محرم ہے یا نامحرم, استاد کو باپ کا درجہ دے کر کیا وہ محرم ہو جائے گا؟ جواب ارشاد فرمائیں.
پیر اور استاد محرم ہو بھی سکتے ہیں, نہیں بھی ہو سکتے. محرم کا وہی رشتہ جو ہے نا, جو مطلب بیان کیا کہ وہی ہے, صرف پیر ہونے کی وجہ سے محرم نہیں بن جائے گا نہ استاد ہونے کی وجہ سے محرم. نہ پیر صاحب کا نہ محرم جو مریدنی ہے وہ ہاتھ نہیں چوم سکتی. پیر صاحب چومنے دیں گے تو خود بھی گناہگار ہوں گے, یہ چومے گی تو گناہگار ہوں گے. یہ مطلب وہ دوسری بات ہے کہ جب ایسی عمر آ جائے بالکل ارزل عمر ضعیفی کریم منظر جھریاں پڑ جاتی ہیں اور نکاح کی آرزو نہ رہے تو ایسی صورت میں گنجائش نکلتی ہے. لیکن جنرلی پیر صاحبان اسے ہوتے نہیں ہیں, بھلے بوڑھے ہوتے ہیں لیکن ان میں اٹریکشن ہوتا ہے وہ چیز نہیں ہوتی جو میں نے جس کا اشارہ کیا. تو آج کل یہ پیری مریدی میں یہ ہو رہا ہے, ہاتھ چومے جا رہے ہیں, سر پہ ہاتھ پھرائے جا رہے ہیں, بے پردگیاں ہو رہی ہیں, مریدنیاں حاضری دے رہی ہوتی ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. پھر بعضوں کا اخبار میں آتا ہے کہ پیر صاحب وہ مریدنی کو لے کر بھاگ گئے, تو اس لیے وہ شریعت نے پردہ رکھا ہے. مریدنی کو چاہیے کہ پیر صاحب سے بالکل بھی فری نہ ہو اور ان کے قریب بھی نہ جائے. ٹھیک ہے, بیعت ہے جو اگر وہ جامع شرائط ہیں تو بیعت ہونے میں حرج نہیں ہے, جبکہ جامع شرائط ہونا چاہیے بیعت. اور جو سچے پیر ہوتے ہیں, ستھرے پیر ہوتے ہیں, جن کا سلسلہ درست ہوتا ہے, جامع شرائط ہوتے ہیں, ان کے بارے میں اس طرح کی خبریں سنی بھی نہیں جاتی جیسا میں نے عرض کیا. وہ بےچارے ہوتے ہیں بس, اور بعض اوقات تو پیر کم اور بابا جی زیادہ ہوتے ہیں, تو اس چکر میں وہ ترکیب آؤٹ ہو جاتی ہے, لیکن کبھی کبھی ہوتی ہے. اور پھر یہ میڈیا والوں کو مزہ آ جاتا ہے, میڈیا والے زیادہ گناہگار ہوتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کر کے, کہ وہ اگر کوئی پیر نما شخص ایسی حرکت کر لیتا ہے تو پھر وہ سارے پیروں کو, سارے علماء کو, سارے مشائخ کو وہ ادب پر لیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, اور یوں خود اپنی آخرت داؤ پر لیتے ہیں. مطلب پیر نے برا کیا تو سارے پیر برے ہو گئے, تو پیروں کے پیر دستگیر بھی تو پیر تھے غوث پاک بھی ہمارے, تو نعوذ باللہ ہر فرد برا تھوڑی ہوتا ہے. ایک نے شراب پی تو سارے مسلمانوں کو شرابی تھوڑی کہا جائے گا, جس نے پی وہی شرابی ہے, تو جس نے غلطی کی وہی غلط ہے. اللہ تعالی عقل سلیم عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فیس بک پر آنے والے سوالات میں سے یہ بھی ہے کہ کیا عورت اپنے باری کے دنوں میں ذکر و اذکار اور قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے تو پھر کس طرح؟
ذکر و اذکار تو کر سکتی ہے, البتہ تلاوت نہیں کر سکتی. قرآن کی آیتیں جس میں حمد ہے اللہ تعالیٰ کی بنیت حمد پڑھ سکتی ہے, سر دعائیہ آیتیں بنیت دعا پڑھ سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
شدید کمر میں درد ہو تو نماز پڑھنے کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟
نماز تو معاف نہیں ہے, پڑھی جائے گی.
کیسے؟
اب وہ الگ بات ہے کہ ایسی صورت ہو کہ سجدے پر ہی قدرت نہ ہو یا قیام پر قادر نہ ہو.
بتائیے. یہ تو واضح کریں گے نا کیسا شدید درد ہے. اگر تو قیام ہی نہیں کر سکتے, سجدہ کر سکتے ہیں تو پھر تو حکم یہ ہوگا کہ جتنی دیر قیام کر سکتے ہیں اتنی دیر قیام کریں، ٹیک لگا کر بھی، سہارا لے کر بھی، تکبیر تحریمہ بھی کہہ سکتے ہیں اتنی دیر تو تکبیر تحریمہ کہہ کر ہی بیٹھ جائیں، باقی نماز بیٹھ کے ادا کریں. اور اگر ایسا درد ہے کہ سجدہ نہیں کر سکتے تو پھر ان کے اوپر قیام بھی نہیں رہے گا، پھر ساری نماز بیٹھ کر ہی ادا کر سکتے ہیں. بہرحال نماز تو بہر صورت فرض ہے، وہ ادا کرنا ہوگی. اب درد کی صورت دیکھی جائے گی کہ کیسی ہے. اگر درد کی صورت ایسی ہے کہ قیام ساکت ہو جاتا ہے، بیٹھ کے ادا کریں، سجدہ نہیں کر سکتے، ایسا درد ہے تو سجدہ نہ ہونے کی وجہ سے پھر قیام بھی نہیں رہے گا ان کے اوپر.
نماز میں جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ قیام کہلاتا ہے.
میرا سوال ہے کہ اگر نماز میں، یہ اسد اتاری ہیں، خواجہ محمد اسد اتاری، اور اس سے پہلے جو چند سوالات ہوئے ہیں ان کے جوابات امید ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا پر سوال کرنے والوں نے سن لیا ہوگا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں اتحیات کے بعد سلام پھیرنے کے بعد وقت منہ پھیر لیا، پھر ابھی کچھ پڑھا نہیں تھا کہ یاد آئے گا ابھی کچھ رکعتیں باقی ہیں، تو اسی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا سجدہ سہو وغیرہ ہوگا؟
جی، اگر نماز کے منافی کوئی کام نہیں کیا، کوئی ایسا کلام نہیں کیا کسی سے، اٹھ کے وہاں سے چل نہیں دیے، تو ٹھیک ہے، کھڑے ہو جائیں، نماز کی جو بقایا رکعتیں ہیں اسے ادا کریں اور آخر میں سجدہ سہو کریں گے.
منافی،
منافی نماز کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، ایسا کام نہیں کیا کہ جو نماز میں نہیں کر سکتے، جیسے کسی سے گفتگو کرنا، کھانا کھانا.
یہ سوال یہ آیا کہ مدنی مذاکرے میں سنا تھا کہ تحریم نام کا مطلب ہے حرام، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب حرمت ہے. اب وضاحت فرما دیں.
حرام کس نے کا پتہ نہیں،
تو جو کہہ رہے ہیں وہ بتائیں گے. تحریم کا معنی، ایک معنی حرام کرنا بنتا ہے، حرمہ کا معنی حرام کرنا. سورۃ التحریم میں جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ جو حرمہ، کہ آپ اس کو حرام کرتے ہیں. اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ ایک بعض اوقات جو ہے نا وہ حرمت کے معنی عظمت کے بھی ہوتے ہیں. تو اب یہ جو پوچھا گیا اس کے حساب سے ہی بتایا گیا ہوگا.
مسجد الحرام، حرمت والی مسجد جس میں کعبہ ہے. اور جب ولد الحرام کہیں گے تو یہاں عرفی کہ یہ گالی ہے.
تحریم نام رکھنے میں حرج ہے.
معنی اگر حرمت اور عظمت کا لیتے ہیں تو یہ معنی تو جائز ہے. تو اس سے نام رکھے جائیں جو بزرگوں کی طرف منسوب ہو، صحابہ کی، انبیاء کرام کی طرف منسوب ہو، ولیات صحابیات کی طرف منسوب ہو، بہتر وہی نام ہے.
کیا ہم اپنے نام کے ساتھ سید لگا سکتے ہیں؟
اگر کوئی ہے سید تو لگانے میں حرج نہیں ہے، مگر یہ کہ سید لگانے میں امتحان ہے، جائز تو ہے، لوگ احترام کریں گے. تو احترام میں پھر یہ کہ طبیعت چاہتی ہے کہ لوگ میرا احترام کریں، یہ ہلاکت ہے. یعنی اتنا طبیعت میں کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا کہ لوگ میری تعظیم نہ کریں؟ ایسی خواہش کہاں سے لائے گا لوگ میری تعظیم نہ کریں؟ اب اس میں تو ہے بڑا مسئلہ ہے. وہ حدیث پاک ہے نا کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہوا کریں اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیں. تو اب یہ کہ اپنا جو بھی لقب بتاتا ہے جس سے فضیلت نکلتی ہے، یعنی مثلاً سید، تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں سید اپنے آپ کو؟ اب جیسے درس نظامی ہمارے یہاں کیا تو مدنی، تو یہ کیوں کہہ رہا ہے مدنی؟ اپنے پر غور کرے، ہے دونوں الفاظ جائز جو اس کا اہل ہے اس کے لیے، لیکن اگر یہ ہے کہ لوگ میری تعظیم کریں، میرا احترام کریں، تو اس میں ہلاکت ہے. اور یہ عام طور پر اس سے بچنا بہت مشکل ہے. کہ اگر جیسے کہ سید ہے تو چار آدمی ہیں، تین نے ہاتھ چومے، ایک نے ہاتھ نہیں چومے، جس نے ہاتھ نہیں چومے اس کے بارے میں دل کی کیفیت پر غور کریں کہ کیا ہوا، کیسا لگا.
لگتا ہے سیٹ نہیں ہے، لگتا ہے سیٹ نہیں ہے،
کیسا لگے گا. تو یہ مطلب اسی طرح لوگ تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، سادات کرام کے لیے کھڑے ہوتے، کھڑے ہونا چاہیے، ثواب کا کام ہے، لیکن خود سید صاحب آزمائش پہ کہ جو نہیں کھڑے ہوں گے ان کے دل میں میل آ سکتا ہے، کہ جو کھڑے ہوئے یہ بھی ظاہر دل کو تو بھلے معلوم ہوں گے، اور خواہش اگر یہ پیدا ہوتی ہے کہ کھڑے ہوا کرے تب یہ مصیبت ہے بہت بڑی. دیکھیں میں نے سید کہنے یا مدنی کہنے کو منع نہیں کیا، ناجائز نہیں کہا، اپنے دل پر غور کرے. اگر اپنے دل کی قلب سلیم ہے، اس کے پاس دل سلامت ہے تو کہنے میں حرج نہیں ہے. اور دل تعظیم چاہتا ہے یا کہنے کا مقصد یہی ہے لوگ میرا احترام کریں، میری تعظیم کریں، مجھے آگے بٹھائیں احترام کی جگہ پر، پھر آپ سوچ لیں کہ یہ کہنا کیسا ہے. یہ سب کے لیے، جیسے کہ کوئی پیر صاحب ہیں ان کی اولاد ہے وہ تعارف کروائے کہ میں فلاں کی اولاد ہوں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ کوئی بھی مشہور شخصیت ہے، مذہبی شخصیت، اس سے نسبت میں فلاں عالم صاحب کا پوتا ہوں، اچھا ماشاء اللہ، تعظیم مزہ کے ساتھ ہے، احترام کریں گے لوگ، یہ خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ بس عاجزی نصیب فرمائے. بچنا بہت مشکل ہے دنیا میں، آ تو گئے لیکن اب بس اللہ کرے کہ ہم ایمان سلامت لے کر جانے میں کامیاب ہو جائیں.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سنت سے عرض ہے کہ جیسے ہماری کتاب مکتبۃ المدینہ نے جو شائع کی، المدینۃ العلمیہ کی، نام رکھنے کے احکام، اس میں حریم ایک نام رکھا ہے، گھر کی چار دیواری، خانہ کعبہ کا بیرونی دیوار، مکان، گھر. تو اگر ہم اس طرح کا نام رکھ لیتے ہیں تو ہم رکھ سکیں گے؟
تحریم تھا وہ نام،
وہ تحریم ہے، یہ حریم نام ہے جو اس کتاب کے اندر.
مانا تو اچھے اس کے، تحریم نام کو بھی ہم نے ناجائز نہیں کہا ہے، کہیں نہ سمجھے کہ ناجائز کہہ دیا. میں نے مشورہ دیا کہ نام جن میں اچھے مانا اور بہتر وہی نام ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام و صحابیات ولیات سے منسوب ہونا، جو نام تو ان کی برکتیں لینے کی نیت سے رکھے. اب آج کل یونیک نام لکھتے ہیں، آپ کسی فلم ایکٹریس کے نام سے نسبت سے رکھیں گے، اس کی شہرت کی وجہ سے ملے گا کیا آپ کو؟ کسی کرکٹر کے نام سے رکھیں گے، کسی فنکار کے نام پر رکھیں گے، کسی ڈانسر کے نام پر رکھیں گے تو آپ کو ملے گا کیا؟ بھلے نام کے معنی کتنے اچھے ہو لیکن آپ نے جو نسبت لگائی ہے وہ صحیح آدمی سے نہیں لگائی نا، تو اس لیے وہ اللہ والوں سے نسبت والے نام ہونے چاہیے. پھر وہ نام ہو جو لوگوں میں رائج ہو، جیسے کعبہ بہت مقدس مقام ہے، لیکن کوئی آپ نام رکھ دیں گے کعبہ کسی فرد کا تو کیسی باتیں بنیں گی، لوگ کیسی طرح طرح کی باتیں کریں گے، پنچاتے کریں گے، حیرت کا اظہار کریں گے. اور اس میں آپ کو تو خیر اب تو یونیک کے لیے مزہ ہی آئے گا، تو آپ کو یہ سر ہو کعبہ نام رکھ لے، اور پھر بعض اوقات اسی کو گالیاں بھی دیتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں کہ وہ کعبے نے، نعوذ باللہ. تو اس سے بھی احتیاط اچھی ہے، اس سے مقدس نام میں کہ اگر رکھا تو پھر اس کا احترام بھی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ کے تخلص میں عطار ہے، جب آپ کے لکھے ہوئے کلام پڑھے جاتے ہیں تو اس میں عطار آپ اپنا تخلص کا استعمال کرتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو جو عطار آپ نے جو لکھا تو اس عطار کے لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہے فیس بک پہ سرا کا
میں عطر بیچا کرتا تھا بیگ میں رکھ کے، اور شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے تذکرۃ الاولیاء لکھی ہے، ان کا مجھے پتا تھا کہ ان کا تخلص عطار، ان کا شاید ہو سکتا ہے کہ اب تو بعد میں پتا چلے گا، عطار تو بہت بڑی فیملی ہے یہ عربوں میں، تخلص نہیں ہے یہ ان کی، جیسے ہم میمن ہیں سندھی ہیں اس طرح، مطلب کوئی فیملی ہے یا ان کا سر نیم یا جو بھی کوئی ذات ہوتی ہے تو عطار. تو میں نے یوں عطر سے عطار اپنے لیے تخلص رکھ لیا، عطر والا. ویسے عطار بولتے ہیں دیسی دوائیں بیچنے والے کو، یہ بات نہیں پتا چلا میرے کو، پنساری بھی نہیں سمجھیں گے، پان والے کی دکان سمجھیں گے پنساری، دیسی دوائیں بیچنے والے کو پنساری بولتے ہیں، عطار بھی بولتے ہیں. اب یہ अब आजकल क्या बोलते हैं पता नहीं है, अवाम तो बस वो किसी तरह गुजारा कर ही लेते होंगे, देसी दवा की दुकान बोलते होंगे या जड़ी बूटियां जहां मिलती है वो दुकान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
जब कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो उसको कड़वी कड़वी दवाई पीनी पड़ती है, तो आपको इलाज बताते तो हमको कड़वी दवाई ना पीनी पड़े? और क्या अजब आप छोटे थे तो कड़वी दवाई थी?
ये मेमुना भाई बिनते हाजी मुश्ताक दुबई, ये बेचारी बहुत सख्त बीमार हो गई थी और पहचानी नहीं जा रही थी, ऐसा उसका हुलिया बन गया था हॉस्पिटल में। तो इनके अब्बू ने मुझे तस्वीर भेजी थी, तसल्ली वगैरह दी थी, तो अब ये आ गई है मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह। एक और सोती पैगाम भी इनका उसके साथ था कि मैं यूं ठीक हो गई, मैंने यूं किया और यूं ठीक हो गई। अभी कड़वी दवाएं पी पी के बिचारी है मदनी मुन्नी तंग आ गई है, ऐसा इसके उससे लग रहा है। अब ये मुझे पूछ रही है कि आपने कड़वी दवाई पी छोटे थे तो? अगर मैंने पी हो तो अब आपके लिए मीठी हो जाएगी? तो जाहिर है कि वो बचपन में बीमार तो आमतौर पर होते हैं, मैं भी बीमार होता था, तो कड़वी दवाई भी पी होगी। अब मुझे कोई सराहतन में कह नहीं सकता, मुझे याद नहीं है, लेकिन पी होगी, पी नहीं पड़ते कड़वी बदमजा दवा तो बदमजा ही होती है। तो अम्मी अब्बू अगर बदमजा कड़वी दवा पिलाए तो पी लेनी चाहिए, या अम्मी अब्बू के बारे में ये ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारे फायदे का काम करते हैं, तो ये हम कड़वी दवाई पियेंगे तो इनको ज्यादा मीठे लगेंगे जब तंदुरुस्त हो जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि अमीर अहले सुन्नत जो भी तस्बीहात पढ़ी जाएं कम अज कम उनकी मकदार क्या होनी चाहिए? जैसा कि आपने एक तस्बीह का जो विर्द करवाया जिक्र फरमाया सुबहानअल्लाह अदादा खल्क़िही, तो इनकी तादाद हमें कम अज कम दिन भर में कितनी पढ़नी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुबहानअल्लाह अदादा खल्क़िही, इसकी तादाद हदीस से पाक में लिखी, उस जो हदीस पेश की उसमें लिखी नहीं है। तो अब अपनी तौफीक जितनी हो जितना निभा सकता है, जो भी अमल इख्तियार किया जाए वो हो कि जिसको ये निभा सके और इस पर परमिनेंट ये चल सके तो ये अच्छा होता है, चाहे थोड़ा हो अमल लेकिन ये मुस्तकिल हो ना परमिनेंट तो वो अच्छा होता है। तो अब अपने तौर पर आप कोई भी तादाद फिक्स कर सकते हैं, चाहे आप 112 बार पढ़ा करें है तो मुख्तसर सुबहानअल्लाह अदद खल्क़िही, बहुत जामे जिक्र है अल्लाह ताला के लिए पाकी है उसकी मखलूक की तादाद के बराबर, यानी ये अरबों खरबों बार हमने ये अल्लाह की पाकी बयान कर ली एक लफ्ज बोलकर इस जुमले में, इतना ये जामे विर्द है सुबहानअल्लाह अदद खल्क़िही। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
किसी का सवाल आया है कि वो अपने जर्नलिज्म जो सहाफत का जो शोबा है उससे मुतालिक, तो इसके लिए अमीर सुन्नत का एक रिसाला है अखबार के बारे में सवाल जवाब, तो ये दावत इस्लामी की वेबसाइट है www.dawatislami.net। इस वेबसाइट पर जो हमारी जो बुक लाइब्रेरी है वहाँ पर ये रिसाला पढ़ने को मिल सकता है, ये बुकलेट है अमीर सुन्नत का, ऑथर ऑफ अमीर सुन्नत। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक जाय नमाज है जहाँ छोटी सी जगह है वहाँ पर, या मस्जिद हो या छोटी सी मस्जिद है, وہاں ایک جماعت ہو رہی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دوسری جماعت ہو رہی ہوتی ہے، پھر ایک جماعت میں لوگ پورے نہیں ہوتے، پھر دوسری جماعت ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
اگر تو مسجد وہ ہے کہ جو اسٹیشن کی ہوتی ہے یا پہلے کے جو بازار ہوتے تھے بالکل شہروں سے الگ اس طرح کی ہے، تو مسئلہ ہی نہیں کہ اس میں ہر جماعت کے لیے اذان بھی کہی جائے گی اور ہر جماعت جو ہوگی وہ ایک طرح کی نئی جماعت ہوگی وہاں پر، اور اگر ایسی نہیں ہے بلکہ محلوں کی مسجد ہے جیسے ہمارے یہاں پر ہوتی ہے اور اس کے لیے امام مؤذن وغیرہ سب مقرر ہوتے ہیں، تو اگر وہاں ایک جماعت ہو چکی ہے اب دوسری جماعت ہو رہی ہے تو یہ جماعت ثانی کہلائے گی، اس میں یہ جائز ہے، البتہ اس میں یہ کیا جائے گا کہ جہاں پہلے امام صاحب کھڑے ہوئے تھے وہاں سے کچھ ہٹ کے دوسرے امام صاحب کھڑے ہو جائیں، کچھ حیثیت اس کی تبدیل کر دینی چاہیے،
پہلی جماعت جان بوجھ کر چھوڑی نہ جائے
جی،
کہ وہ واجب ہے جبکہ اور کوئی شرعی اس میں عذر نہ ہو۔
سوالات تحریری طور پر جو فیس بک پر ہمیں بھیج رہے ہوتے ہیں، اگر وہ ابھی سن رہے دیکھ رہے ہوں تو ان سے ایک بڑی مجھ سے ریکویسٹ ہے، عرض کرتا ہوں کہ سوال جتنا ہو سکے مختصر لکھیں اور تفصیل زیادہ، کیونکہ جب سوال بہت بڑا ہوگا تو اس کو پڑھنے میں بھی دقت ہوتی ہے، اور پھر سوالات کا ایک آپ بھی جو جب فیس بک پر آپ بیٹھے ہوں گے اور مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک مسلسل سوالات اور کامنٹس آ ہی رہے ہوتے ہیں، تو اس کو پراپرلی اسٹڈی کرنا اور پڑھنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ لہٰذا کائنڈلی آئی ریکویسٹ کرتا ہوں میں کہ جو بھی سوال لکھیں بڑے شارٹ دو لائنوں میں، اگر آپ کا سوال لکھا جا سکتا ہے تو پھر دو لائنوں میں سوال لکھ کر بھیجیں۔ صلو علی الحبیب، یہ بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ پیسے دیتے ہیں نا تو کہتے ہیں مذاقن کہتے ہیں سود سمے وصول کروں گا، تو یہ کہنا کیسا؟ یہ ہوتا عموماً تھوڑا سا مذاق میں یا وہ ایسے ہی ہوتا ہے لے لو لیکن دیکھ سود سمے وصول کروں گا،
صرف مذاق میں ایک گناہ کی نیت کا اظہار، نیت بھی نہ ہوئی ہے مذاق میں کہہ رہے ہیں، ہاں ظاہر ہے کہ وہ سود حرام ہے، اب یہ اپنا کہہ رہا ہے کہ مطلب ہے تم قرضہ لے لو میں کھاؤں گا حرام تم سے لے کے، یہ اچھی بات تو نہیں ہے، ایسا نہ کہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا ایک سوال عرض ہے کہ میری دادی نے مجھے یہ گلہ لے کر دیا تھا، ابھی میں اس کے اندر پیسے جمع کرتا رہا ہوں کافی دنوں سے، تو اس کے اندر ابھی کافی پیسے جمع ہو گئے ہیں، تو کیا میرے اوپر زکات فرض ہے؟
آپ تو نابالغ ہیں، تو نابالغ کے ذاتی جو رقم ہے اس کی اس پر زکات فرض نہیں ہوتی، چاہے لاکھوں روپے جمع کر لیں آپ، اب اس میں سمائیں گے کتنے گلے میں، پر رکھے بھی سکے تو اس میں تو یہ سکے تو پورا بھی بھر جائے نا، پاکستان میں سکہ کتنے کا ہے؟ پانچ کا، تو یہ سارا پورا بھر جائے گا نا سکوں سے، یہ جو آپ نے دکھایا مٹی کا غلہ، تو تب بھی زکات فرض نہیں ہوگی، اتنی رقم نہیں بنے گی اس کی، اگر کوئی یعنی کہ بالغ ہو وہ بھی اس طرح جمع کرے تو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ابو بکر شیخ اسرار ہند کے شہر ناسک سے عرض کر رہا ہوں، روزے کی حالت میں ہم دوپہر میں سو جاتے ہیں، وہ منہ میں جو تھوک اور رال ہوتی ہے وہ نگلے جاتی ہے، تو اس سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
نہیں ٹوٹتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا نام تنویر احمد عطاری ہے، سلیمانی کابینہ خانی وال سے عرض کر رہا ہوں، یا سیدی مجھے سگریٹ سے الرجی ہے، جب بھی کوئی سگریٹ پیتا ہے تو مجھے اس کی سمیل سے متلی ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، یا سیدی میں کبھی کبھار اپنی جیب سے عطر کی شیشی نکال کر سنگلی انگلی پر عطر لگا کر اپنے ناک کے نتھروں پر لگا لیتا ہوں تاکہ سگریٹ کی سمیل سے بچ سکوں، یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ روزے پر اس طرح کرنا روزے سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کوئی حرج نہیں ہے عطر لگانے میں، ناک پر عطر لگا لیا، بام لگا لیا، جائز ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے.
اس میں تھوڑا سا اس میں احتیاط ضروری ہوگی کہ یہ کہہ رہے تھے کہ انگلیوں پہ لگا کے پھر ناک میں لگا لیتے ہیں, اس میں جیسے اگر قطرے وغیرہ اندر چلے گا یا اس کا کوئی حصہ اندر چلا گیا تو پھر مسئلہ ہوگا. ایک عطر سونگنا یہ تو ٹھیک ہے, اس میں مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر اس کو باقاعدہ جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ انگلیوں پہ لیا اور پھر اس کو ناک پہ مل لیا اندر, تو اس میں پھر
خوشبو چلی جائے گی اندر, عطر جائے گا نا تگنی کا ناچ نچا دے گا اس کو پتا چل جائے گا, تو وہ احتیاط سے لگائیں گے, اندر نہیں جانا چاہیے, اس طرح بام بھی لگائیں گے اندر نہیں جانا چاہیے. اب بیچاروں کو الرجی ہے اللہ تعالیٰ,
ہر عطر ایسا نہیں ہوتا, دیکھنے کا ناچ نچا
ڈال کے دیکھ لینا,
ہر عطر ایسا نہیں ہوتا, یہ صحیح کہہ رہے ہیں, تجربہ
ہے. آپ نے ڈالا ہے؟
جی جی
عطر ڈالا ہے,
لگایا ہے.
لگانا اور چیز ہے, اندر جائے گا تو ایسا جلن مچائے گا.
تو پیر صاحب نے کہا تجربہ کرنے میں کیا آ رہا ہے,
بہرحال ہو سکتا ہے کوئی دیسی چیزوں کا عطر آتا ہو جس کو عطر نہ کہتے ہو, خوشبو دیتا ہو, وہ ناک میں ڈالا جاتا ہو, جو یہ مشک ہے امبر ہے تو دواؤں میں ڈلتے, یہ تو اصل چیز ہے نا.
دارالفتاء اہل سنت کا ایک فتویٰ ہے نا کہ وکس کی ایک قسم کا کیمیکل ہے,
جی
ایک کیمیکل ہے بام کا, وہ ناک کے نتھروں کے اندر لگاتے ہیں, تو کیمیکل کے باریک اجزاء جو ہے وہ حلق کے راستے اندر چلے جاتے ہیں, تو وہ اس سے روزہ ٹوٹنے کا حکم ہوتا ہے. یہ باقاعدہ فتویٰ ہے دارالفتاء اہل سنت کا, تو اس سے تھوڑا سا مجھے یہ ہوا کہ کہیں پتہ نہیں کس ٹائپ کی وہ خوشبو ہے,
یہ
اس لیے میں نے کہا احتیاط اس میں برتے ہیں, خوشبو لگانے میں مسئلہ نہیں, عطر کے تو جزیات ہیں.
جی جی عطر البتہ مطلب یہ کہ اندر لگائے گا کوئی بھی نہیں, ہاں کہاں لگاتے ہیں, یہ عطر لگایا جائے یہاں تو خوشبو اندر جائے گی, یہاں لگائیں گے نا, اب یہاں لگانا تو اتنا فائدہ بھی نہیں ہے, یہاں مچھوں پہ, مگر یہ کہ بال سفید کر دے بال اکھیڑ دے تو میرے کو نہیں بولنا, کیمیکل ہے. روزہ بچانا بھی ضروری ہے کہ اگر واقعی کسی کے عطر چلائے گیا چڑھ گیا, روزہ بھی یاد تھا دماغ میں چڑھ گیا, اور بھلے پھر وہ اچھلتا رہے جلن کے مارے لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا, کوئی حصہ چلا گیا اس کے اندر دماغ میں چڑھ گیا, بہت مشکل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
روزے میں مسواک کرتے ہیں تو دانتوں میں سے خون نکلتا ہے تو روزہ ٹوٹے گا؟
اگر خون تھوک پر غالب ہے یا تھوک کے برابر ہو یا تھوک سے بڑھ جائے خون کی مقدار اور حلق سے نیچے اترے تو روزہ ٹوٹے گا, ورنہ نہیں ٹوٹے گا. خالی دانتوں میں خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, جبکہ تھوکتا رہا تو اندر گیا ہی نہیں,
محسوس.
اگر کم اترا اور ذائقہ محسوس ہوا, اتنا کم اترا لیکن ذائقہ محسوس ہوا, تب بھی روزہ ٹوٹے گا. تو بعض اوقات دانتوں میں خون آ جاتا لیکن بندہ تھوکتا رہے نا تو صاف ہو جاتا ہے اور اندر نہیں جاتا حلق کے نیچے.
جن کو آپ نے سید کے حوالے سے جنہوں نے سوال کیا تھا, ان کا دوبارہ ایک ریپلائی آیا ہے کہ آپ نے سید کے حوالے سے جو مدنی پھول عطا فرمائے, سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہم پیچھے سے سید نہیں ہیں, اس لیے کیا ہم سید لگا سکتے ہیں اپنے نام کے ساتھ؟
سید تو وہی ہو سکتا ہے جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادوں سے جن کی نسل چلی, امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو اب جیسے بیچ میں کسی نے سید کا دعویٰ کر دیا کہ میں سید ہوں اور وہ سید نہیں تھا, تو اب اس کی جتنی بھی نسلیں چلیں گی قیامت تک وہ سب سید نہیں ہیں. تو اگر یہ آپ کے پاس کنفرم معلومات ہے تو پھر تو خود کو سید کہنا جائز نہیں ہے, آپ ڈکلیئر کر دیں اگر کنفرم معلومات ہے آپ کو تو کہ میں سید نہیں ہوں. تھوڑا خاندان والوں میں ہو سکتا ہے مسئلہ ہوگا, مسئلہ اسی لیے ہوتا ہے کہ سیدوں کو ایک تعداد ہے جو احترام کرتے ہیں, احترام کی وجہ سے میں نے وہی منع کیا کہ سید ہے تو بھی اپنے آپ کو غور کر لے کہ اس لیے نہ کہے کہ لوگ میرا احترام کرے سید. تو یہ تو اس کی تو مذمت میں نے آپ کو سنائی, حدیث پاک میں سنائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فیس بک پیج پر اور سوشل میڈیا کے دیگر ذرائع پر مختلف انداز سے کئی عاشقان رسول نے آپ کو دعاؤں کے لیے کہا ہے. بیماری ہیں, پریشانی ہیں, گھر بار میں پریشانیاں ہیں, کاروبار میں پریشانیاں ہیں, گھر میں ماں باپ کے حوالے سے, اولاد کے حوالے سے, سب کے لیے بھی دعا کر دیجیے گا. اللہ سب پر خیر فرمائے.
اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین, سوشل میڈیا کے ناظرین, سب کی پریشانیوں پر, بیماریوں پر, جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرمائے. ہم سبھی پر رحمت کی نظر فرمائے. 18 روزے ہوئے, وہ بھی 18 بھی اب بارڈر پہ 18 روزہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.